أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين، وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اخلاقی، یہ واحد پہلو ہے آپ کی شخصیت کا کہ جس کو اللہ تعالی نے عظیم کی صفت سے یاد فرمایا، اور جس صفت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کی سخاوت اور کرم ہے. اللہ تعالی کی نگاہ میں سخاوت اور کرم اتنی محبوب صفت ہے کہ اس صفت کے موجود ہونے کے باعث انسان کے سارے گناہ اور تمام عیوب پر اللہ تعالی پردہ ڈال دیتا ہے. اور اگر انسان کے پاس یہ صفت یعنی سخاوت و کرم نہ پایا جائے بلکہ اس کے مقابلے میں بخل پایا جائے، تو انسان کو صفت بخل علم اخلاق کی روح سے جہنم تک پہنچا کے رہتا ہے. کیونکہ البخل جامع لمصاب العیوب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخل تمام کے تمام عیوب کی برائیوں کا مجموعہ ہے، سارے کے سارے عیوب کی تمام برائیوں کا مجموعہ جو ہے وہ بخل ہے. اور یہ وہ کلید ہے کہ جو انسان کو بعبارت دیگر یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو یقاد و بہی الی النار، کہ جو انسان کو کھینچ کے جہنم تک پہنچا دیتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ الرجال اربعۃ، لوگوں کی چار قسمیں ہیں. معاشرے کے سارے لوگوں کو پیغمبر اکرم کس انداز سے تقسیم کر رہے ہیں، یہ بڑا انوکھا انداز اور انوکھی تقسیم ہے. فرمایا کہ فسخی و کریم و بخیل و لئیم، ساری کی ساری انسانیت یا انسانیت کے افراد یا سخی ہیں اور یا کریم ہیں یا بخیل ہیں اور یا لئیم ہیں. فرمایا کہ السخی یأکل ویعطی، سخی اسے کہا جاتا ہے کہ خود کھاتا ہو اور دوسرے کو بھی عطا کرتا ہو. انسان خود بھی کھا رہا ہے دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے, خود بھی اللہ کی نعمت سے مستفید ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی وہ نعمت ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ من خیر الناس, لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے, تو آپ ملاحظہ فرمائے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہو, سب سے بہتر یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو, سب سے زیادہ ماتم کرتا ہو. فرمایا کہ سب سے بہتر خیر الناس من ینفع الناس, سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو. پھر بات گھوم پھر کے اسلام کے معاشرتی اجتماعی سوشل اور پولیٹیکل فرائض کے اوپر آ ہی جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ فلاں 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 انفرادی واجبات کو بہتر طریقے سے دوسروں کی نسبت بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہوں. انفرادی فرائض کا, انفرادی واجبات کا یا انفرادی حرام کاموں سے پرہیز کرنے کا امت مسلمہ کو کوئی حاصل نہیں ہے. میں نماز فجر پڑھتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, اپنے روح پہ احسان کر رہا ہوں, امت مسلمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری نماز فجر کا. در حقیقت تو ہر نماز کا تعلق ہے, مگر بظاہر عرف کی معاشرے کی نگاہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں نے نماز فجر نعوذ باللہ اگر قضا کر دی تو میں نے امت مسلمہ کا کچھ نہیں بگاڑا, میں نے کسی فرد کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, اپنی روح کے اوپر ظلم کیا ہے. اور اس گناہ کی توبہ بھی آسان ہے, جتنے بھی انفرادی فرائض ہیں ان کی اصلاح بھی آسان ہے, اور جتنی انفرادی محرمات اور حرام کام ہیں شریعت کے ان کی اصلاح کرنا بھی آسان ہے, کیونکہ دوسروں کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں, آپ کی اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مگر اسلام کے اجتماعی معاشرتی اور سیاسی فرائض کو اگر بلائے طاق ڈال دیا جائے, اگنور کر دیا جائے, تو اس کی توبہ بھی زیادہ مشکل ہے اور اس کی اصلاح بھی مشکل ہے. لہذا توجہ اس بات کی, جب آپ اگر کبھی یہ سوچنے کے لیے بیٹھیں, محاسبہ کریں, جیسا کہ ہر مومن کو محاسبہ کرنا چاہیے. خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم, جو شخص روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ٹون, یہ لہجہ, یہ لسان حدیث لیس منا ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے علماء اور فقہا متفقہین فرماتے ہیں کہ یہ ٹون اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو امام علیہ السلام کی ڈکشنری میں ایسے لوگوں کو ان کا شیعہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ہم میں سے نہیں, یعنی شیعہ نہیں, ان کا پیروکار نہیں ہے بھائی, عبارت ہے دیگر. تو یہ کہ ہمارے آئمہ ایسے شخص کو اپنے میں سے یعنی اپنا پیروکار کاؤنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر وہ شخص روزانہ ڈیلی بیسس پہ اپنا محاسبہ نہ کرے. تو اگر جب ہم محاسبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو انسان اپنے برے اعمال کا حساب کرتا ہے, اچھائیوں کے اوپر بھی انسان خوش ہوتا ہے. یہ ابتہاج نفس و سرور نفس و بہجت نفس جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, ایک نیک کام میں نے انجام دیا تو سرور قلب, بہجت قلب, یہ خوشی تو دل میں آتی ہی ہے. یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے, کوئی حیرت کا مقام نہیں کہ میں اپنے, یہ کوئی عجب و خود پسندی نہیں کہ میں اپنے نیک کام کے اوپر خوش ہو رہا ہوں قلباً. نیچرل سی بات ہے, انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے اوپر خوشی تو دل میں ہوتی ہے, یہ کوئی عجب و خود پسندی کی علامت نہیں ہے, عجب و خود پسندی سے بڑھ کے ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب نیک کاموں کو انسان اور برے کاموں کا محاسبہ کرتا ہے, ان کا حساب لگاتا ہے, تو انسان کو اپنے نیک کاموں میں جن کاموں کے اوپر توجہ دینی چاہیے وہ انسان کے صرف انفرادی فرائض نہیں, کیونکہ انفرادی فرائض کی نوبت بہت ہی نچلے درجے پہ. جب آپ حساب لگانا شروع کریں تو آپ اپنے معاشرتی اور سیاسی فرائض کا حساب لگائیں, کہ آپ نے اپنی شخصیت کا جب آپ وزن کر رہے ہوں گے تو ان فرائض کے ذریعے سے اپنی شخصیت کا وزن کریں, کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کتنے مومنین کو فائدہ پہنچایا, کتنے مومنوں کو کام آیا, کتنے لوگوں کی میں نے مدد کی ہے, کتنے لوگوں کے میں نے دل کو خوش کیا, کتنے لوگوں کی حاجت روائی کی, کتنے لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیا. مشکلات میں ساتھ دینے کے لیے, مدد کرنے کے لیے, حاجت روائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ملینوں ڈالر ہی درکار ہوں. اگر ایسا سلسلہ ہوتا خدا کے اور اہل بیت کے نظام میں تو صرف صاحبان ثروت ہی جنت میں جا سکتے تھے. مولاي کائنات فرماتے ہیں کہ انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے کبھی بھی سب لوگوں تک رسیدگی نہیں کر سکتے. کتنا، ایک آدمی بلینئر بھی ہو جائے تو تب بھی تو لمیٹڈ ہی ہے نا اس کا مال، ان لمیٹڈ تو نہیں ہے نا. کتنا بانٹیں گے آپ لوگوں کا؟ اگر آپ بانٹنا بھی شروع کریں ایک دن آ کے وہ بلینز بھی ختم ہو ہی جائیں گے، سارا کا سارا تو آپ نہیں بانٹیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اموال کے ذریعے سے سب کی رسیدگی، سب تک پہنچنا، سب کی حقوق کا، سب کی نسبت ایک فرائض کی انجام دہی تو کی جا سکتی بھی نہیں ہے، کہ صرف اور صرف اموال کے ذریعے سے سارا کے ساتھ سب لوگوں تک نہیں پہنچا جا سکتا، کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکتا. فرمایا کہ ولیکن سعوہم بے اخلاقکم، بلکہ لوگوں تک رسیدگی جو کی جائے اپنے اخلاق کے ذریعے سے کرو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں، یہی اس کی مدد ہے. بہت سے صورتحال میں ایسی ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان کسی مومن کی مدد کرے، مگر آپ نے کسی سے چار میٹھی باتیں کر لی، اس کے دل کو تسلی دے دی، اس کو دلاسا دے دیا، اس کی حوصلہ افزائی کر دی، اس کو تشویق اور رغبت دلا دی کسی نیک کام کے لیے، صحیح راستے میں، صحیح سمت میں اس کی ہدایت کر دی، اچھی طرح سے پیش آئے، یہ بھی صدقہ ہے. ایک مسکراہٹ ہی صدقہ ہے، ایک مسکراہٹ بھی در حقیقت مدد ہے، یہ بھی تائید ہے، یہ بھی تقویت ہے، یہ بھی ایک مدد کا ذریعہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو پیغمبر نے چار قسمیں انسانیت کی بیان فرمائیں کہ الرجال اربعۃ، لوگ چار قسم کے، سخی و کریم و بخیل و لئیم. سخی کی کیا تعریف ہے؟ کہ یاکل و یعطی. سخی وہ انسان ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی بخشتا ہے. مجھے نعمت دی اللہ نے، میں خود بھی استفادہ کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں. اور جتنا زیادہ انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے اتنا زیادہ اس کے درجات جنت میں بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ میں ویسے آپ کے بیان کر رہا ہوں، دوسری حدیثوں میں کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ جنت میں تو سب کو جانا ہی ہے. جنت میں ہر وہ شخص کے جو ولایت اہل بیت پر اعتقاد رکھتا ہو اور اس اعتقاد کے ساتھ اس دنیا سے مرے اور کسی طاغوت کا ساتھ نہ دیا ہو اپنی زندگی میں اور اسی ساتھ نہ دینے کی کیفیت میں اس دنیا سے مرے، اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے. ہاں کتنی پٹائی کے بعد انسان جائے یہ ایک الگ بات ہے، جتنے انسان کے گناہ ہوں یہ اس کے اوپر موقوف ہے. کتنی انسان کی مرمت ہونی ہے، کتنے اس نے حقوق اللہ کو، باقی حقوق اللہ کو پامال کیا ہے، کتنے باقی حقوق الناس کو پامال کیا ہے، یہ انسان خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے. یہ سارا برزخ کا دور جو ہے اس میں کلینزنگ ہونی ہے، ساری روح کی تطہیر ہونی ہے، پاک کیا جانا ہے روح کو جہنم کی آگ سے. یہی قبر ہماری جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے. یہی کھڑکی کھل جاتی ہے، یہی سارا ثواب و عقاب یہی شروع ہو جاتا ہے. تو اب کتنی کس کی مرمت ہوتی ہے حقوق اللہ حقوق الناس کی پامالی کی وجہ سے، اسی برزخ کے دورانیے میں انسان کی روح پاک ہو سکی، بہت اچھی بات ہے. فبہا پاک ہو گئی، اس کے بعد روز قیامت ہونے تک انسان پھر بہشت میں جائے گا. اور نہیں پاک ہو سکی تو علامہ محلی نے نقل کیا ہے ان حدیثوں کو کہ اپنی کتاب باب ہادی عشر میں، جو کہ حوض علمیہ کے صدیوں سے سلیبس میں شامل ہے، اس میں آپ نے ان حدیثوں کو نقل کیا علامہ علی نے، کہ جہاں یہ بیان فرمایا کہ خود اہل بیت کے چاہنے والوں کو یعنی شیعوں کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا، کہ جن لوگوں کو حدیث میں یہ علامہ علی نے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں کے گناہ برزخ کے دورانیوں میں گویا صاف نہ ہو سکے، اتنے سنگین گناہ ہو کہ جس کو برزخ کی مدت بھی ان کو پاک نہ کر سکے، تو ان کو روز قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد جیسے میں نے گزشتہ ایک رات کی مجلس میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے روح کو اس انداز سے خلق کیا ہے، ایسی مخصوص مخلوق ہے اللہ کی کہ جس روح کی تطہیر سوائے یا توبہ کے ذریعے ہو سکتی ہے یا جہنم کی آگ سے ہو سکتی ہے. یا تو انسان توبہ کر کے مرے، بہت اچھی بات ہے، توبہ نہیں کی ہے تو اب تو کوئی اور چارہ بچا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہنم کی آگ ہی اس کو پاک کر سکتی ہے. کوئی دوسری چیز اس کو، یہ پانی کے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی، یہ خاک کے ذریعے سے پاک نہیں، کسی دوسری چیز کوئی چیز اس کے لیے متحر نہیں ہے سوائے آگ کے. ہاں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے اپنے خاص لطف سے، وہ ایک الگ موضوع ہے، کس کو خدا بخشے گا وہ جانتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت انسان، ہر وہ شخص جس نے ولایت اہل بیت، 12 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت پہ اعتقاد رکھا، 14 معصومین کی اعتقاد رکھا، 12 اماموں کی ولایت کو مانا، اور کسی طاغوت کا ساتھ نہیں دیا، اس کی چاپلوسی نہیں کی، اس کی حمایت نہیں کی، اس کی طرف رغبت نہیں کی، اس کی طرف تمایل نہیں پیدا کیا دل میں، اس کی طرف کوئی انکلینیشن پیدا نہیں کی، دل سے بھی اس کے لیے سمپتھی نہیں رکھی، ہمدردی نہیں رکھی، اور اسی عقیدے کے ساتھ مر گیا، اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے. اب کتنی دیر کے بعد جائے یا کتنی سویر سے جائے، یہ ایک انسان کی اپنی گناہوں کے اوپر موقوف ہے. تو امل جنت، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ امل جنت فلن تفوتکم، جنت تو تم لوگوں، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو مس اٹ، کبھی تم لوگوں کے ہاتھ سے فوت ہونے والی، ہاتھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے. امل جنت فلن تفوتکم، مگر ولیکن تنافسوا فیہا فی الدرجات، یہ مضمون روایت ہے کہ جنت کے درجات کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تنافس کرو، کمپٹیشن کرو. جتنی جنت کے درجات کے کمپٹیشن کرنے کا ہمارا یہ زمانہ ہے. اگر ہمارا اعتقاد درست ہے، اگر ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے رہے، طاغوت کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ دورانیہ ہمارے لیے ایک نعمت کا، ایک فرصت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم جتنے زیادہ اپنے درجات کو بڑھائیں. فرمایا کہ ایک مومن جس نے کسی دوسرے مومن کے لیے ایک کلمہ بھی زبان سے ادا کیا ہو، ایک کلمے کے ذریعے سے بھی آپ نے مدد کی ہو، ایک لفظ کہہ دیا آپ نے منہ سے، اس لفظ کے ذریعے سے بھی آپ نے کسی مومن کی مدد کی ہو، اس ایک لفظ کے باعث اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا. نہ جانے کتنے کتنے طویل عرصے کے فاصلے کو جو آدمی طے کر سکتا ہے، اتنا طویل فاصلے کو انسان طے کر لے گا، جنت کے قریب ہو جائے گا ایک لفظ بولنے کی خاطر، تو آپ نے کسی مومن کی ایک لفظ کے ذریعے مدد کی ہو. یہ سارے درجات کی بات ہیں، کیونکہ جنت کے اندر کوئی رفع درجات تو ہے نہیں. ایک مرتبہ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ایلیویشن آف لیولز نہیں ہے. کوئی بھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا میں تو اب تو جنتی میں ہو گیا ہوں، لہٰذا اب میں اس سے زیادہ بلندر درجے پہ بھی میں جا کے دیکھوں کہ وہاں کیا ہے، کیا کیا نعمتیں. نہیں، وہاں آپ کو جانے کی کوئی ایکسس نہیں ہے. اگر آپ جنت کے درجات میں کی بلندی چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ایسے اعمال اپنے مومن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص میں بار بار تاکید کروں گا کہ معاشرتی اور سیاسی فرائض اتنے زیادہ انجام دیں اور دوسروں کے کام آئیں، دوسرے صاحبان ایمان کی کہ کام آئیں، ان کے ذریعے سے آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے. لہذا قرآن کے بارے میں بھی جب یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یقالو لقارئ القرآن اقرا ورقا، قرآن کے پڑھنے والے سے روز قیامت یہ کہا جائے گا کہ تلاوت کرو اور بلند ہو جاؤ. فیقرأ ثم یرقا، تو قاری قرآن جو ہے، قرآن کی قرآت کرنے والا، تلاوت کرنے والا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ انسان جو ہے وہ قرآت قرآن کرے گا اور بلند ہوتا چلا جائے گا. مزید قرآن پڑھا، مزید بلند ہو گیا، مزید پڑھا، مزید بلند تر درجے پہ پہنچ گیا. ان درجات الجنہ علی قدر آیات القرآن، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات آیات قرآن کے قدر پہ ہیں، اتنے ہی ہیں، اسی مقدار میں ہیں. یعنی جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، دیٹ ڈیٹرمنز دا لیولز آف دا پیراڈائز. تو جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جتنی قرآن کی آیتیں. اب قرآن کی آیتوں میں بھی امت مسلمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف فرقوں میں، مگر علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ صاحب میزان کی کاؤنٹنگ، ان کے حساب کے مطابق، یہ بھی ایک کانٹروورسی ہے امت مسلمہ میں کہ آیتیں کتنی ہیں کس، مگر علامہ طباطبائی کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 6236. تو ہم علامہ طباطبائی کا قول ہی کو ہم معتبر مان کے لے لیتے ہیں کہ 6236 آیتیں قرآن کی ہیں. تو اب جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں جتنے پیغمبر نے فرمایا کہ جتنی قرآن کی آیتیں. تو اب قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور بلند ہو جاؤ. اب جو جو آدمی جتنی آیتوں کی تلاوت اللہ کے حضور میں، وہاں عالم تجرد میں پہنچ کے اللہ کے حضور میں آپ جتنی آیات قرآن کی تلاوت کر پائیں گے، یہ آپ کا درجہ، یہ آپ کا درجہ ہے، اتنے اس درجے پہ آپ فائز ہو جائیں گے جنت میں. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہاں پہنچ کے جن آیتوں کی میں نے کبھی تلاوت ہی نہیں کی، جن آیتوں کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں کیا،
ان آیتوں کو میں اللہ کے سامنے پہنچ کے پڑھنا شروع کر دوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے صاحبان عرفان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت اس دنیا میں کرنی ہے, اور تلاوت سے مراد بقول ہمارے استاد کے صرف یہ نہیں کہ میں نے طوطے کی طرح سے رٹ کے قرآن کی چار آیتیں پڑھ لیں, بلکہ تلاوت جو ہے وہ اس کو کبھی بھی اس کے عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ نے قرآن کی کتنی آیتوں کی تلاوت دنیا کی زندگی میں کی اور ان آیتوں پہ عمل کیا, وہ آیتیں ہیں جن کا نور آپ کی روح میں سرایت کر گیا. اب جو چیز آپ کے روح میں سرایت کر گئی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو عالم تجرد میں آپ کے ہمراہ باقی رہے گی. یہ ملکہ نفسانیہ بن گیا, یہ باقی رہے گا آپ کے ہمراہ. اب ہر وہ چیز جو آپ کے روح میں باقی رہے گی, چاہے نور ہو چاہے ظلمت ہو, وہ چیزیں آپ اللہ کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, وہ چیزیں آپ کے ہمراہ ہیں. اور جو چیزیں صرف لقلقہ لسانی تھیں, صرف زبان کی حد تک تھیں, روح کے اندر سرایت نہیں کی تھی کیونکہ میں نے اس کے اوپر عمل تو نہیں کیا, قرآن کی آیتیں تو میں نے پڑھی, طوطے کی طرح سے پورا قرآن ختم کر لیا, 10 مرتبہ ختم کر لیا, 20 مرتبہ ختم کر لیا, مگر محتوائے قرآن, کانٹینٹس آف دا قرآن, تعلیمات قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا. جب عمل نہیں کیا تو اس کا نور روح میں سرایت نہیں کر سکا. لہذا یہ نہیں ہے کہ قاری قرآن, حافظ قرآن صاحب جنہوں نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا مگر آیتوں کو رٹ لیا, وہ بھی اللہ کے حضور پہنچ کے پورے قرآن کی تلاوت کر پائیں گے, لہذا ان کا تو سب سے بلند ترین درجہ ہے. نہیں, کر سکتے ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ عالم باطن ہے. یہاں جتنا نور باطن میں سرایت کیا ہے اتنی تلاوت کر سکیں گے آپ. اگر 70 سال کی زندگی میں میں نے صرف 65 آیات قرآن پہ عمل کیا, باقی آیتوں پہ عمل ہی نہیں کیا ہے. بڈھے ہو گئے مگر قرآن کی ساری آیتوں پہ عمل نہیں کر سکے. تو اب 65 ہی آیتوں پہ میں نے کل عمل کیا, ٹوٹل اگر حساب لگایا جائے. نماز پڑھ لی میں نے, نماز والی آیت پہ عمل کر لیا. اب نماز کی بھی آیت پہ عمل, ایک بہت بڑا مرحلہ, یہ کہہ تو میں نے اتنی آسانی سے دیا کہ قرآن نے یہ نہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ نہیں کہہ رہا کہ سلو, نماز پڑھو. اگر سلو کہہ رہا ہوتا کہ نماز پڑھ لو, قرآن نے کہا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. زمین آسمان کا فرق ہے نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں. ہم زیارت امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہتے کہ اشہد انک صلیت, مولا کو مخاطب کر کے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی. اور نماز تو عمر ابن سعد بھی پڑھ رہا تھا, وہ کربلا میں اس طرف عمر ابن سعد جماعت پڑھا رہا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا, منکر نماز نہیں تھا, اور تارک سلاد بھی نہیں تھا, یزید بھی تارک سلاد نہیں تھا. نماز جمعہ اس نے بدھ کے دن پڑھا دی, شراب کے نشے میں دھوت, تارک سلاد نہیں تھا یزید. تو اگر ہمارا یہ ابھی تک اسلام کے بارے میں تصور ہے کہ ہم صرف نماز اور روزہ, بھلے وہ ولایت اہل بیت کے عقیدے سے خالی و مبرہ ہو, منزہ ہی کیوں نہ ہو, تب بھی یہ والی نماز ہمارے لیے کافی ہے, تو یہ نماز تو دشمنان اہل بیت کے پاس بھی تھی, اور شاید ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں سے آج بھی زیادہ چھلک رہی ہیں نماز پڑھنے والوں سے, شاید زیادہ ہی ہوں, اور زیادہ خوبصورت, جو کہ آخر زمان کی علامات میں سے بھی ہے, زخرف المساجد, نماز کو بڑا, مسجد کو بڑا ڈیکوریٹ کر کے بنایا جائے گا, آخر زمان کی علامات میں سے. تو یہ ہم ظاہر بین نہیں ہیں کہ ہم ان ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا کے اور اپنے نفس کی تسلی کر کے, نہیں, ہم تو نماز تو ہم بھی پڑھ ہی رہے ہیں. نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا قرآن, نماز قائم کرنے کو کہہ رہا ہے. لہٰذا مولا کو ہم مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ نہ صلیت وزکیت, کہ آپ نے زکات ادا کی اور نماز پڑھی. نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. یہ بلکہ ایک شخص نے تو اشقیا میں سے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جلد قتل کرو حسین ابن علی کو, ہماری اثر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. یہ تو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے, تو تاریخ میں نقل کی گئی. کیا اب اتنے سادہ لو ہیں ہم کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ صرف ظاہری نماز بلا ولایت اہل بیت کو ہی ہم معیار سمجھتے رہے ہیں, کہ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں بےچارے. نماز تو سبھی پڑھ رہے تھے, ابن ملجم بھی پڑھ رہا تھا, کس نے نماز چھوڑی تھی؟ بدترین دشمنان اہل بیت بھی تارک و سرات نہیں تھے, ابن ملجم ہو کہ معاویہ ہو کہ یزید ہو, سب کے سب نماز پڑھتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت جو چیزیں انسان اپنے باطن میں, جن چیزوں کا نور لے کے اللہ کے حضور عالم باطن تک پہنچ پائے گا, ان چیزوں کو آدمی اللہ کے حضور پڑھ سکتا ہے. لہذا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا درجہ کتنا ہے جنت میں, تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ قرآن کی کتنی آیتوں پہ آپ نے عمل کیا. تو اب پہلی قسم ہے انسانوں کی جو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہے سخی، انسان یا سخی ہے، اور سخی کی تعریف بھی فرما دی کہ یاکلو و یعطی، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے. والکریم لا یاکلو و یعطی، کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا مگر دوسروں کو پھر بھی بخشتا ہے، اپنا بھی اٹھا کے دوسروں کو دے دیتا ہے. یہ ایثار کا درجہ ہے جو کہ جود و سخا سے افضل ہے، کہیں زیادہ افضل ہے. ایک سخی انسان تو وہ ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی آپ کو اور آپ نے خود بھی استفادہ کی نعمت سے اور دوسروں کا بھی خیال رکھا، بہت اچھی بات ہے، دوسروں کو بھی آپ نے اس نعمت میں شریک کیا، کچھ ان کو بھی دے دیا کچھ خود کھایا. مگر کریم انسان وہ ہے کہ جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں کتنا فائدہ اٹھاؤں اللہ کی نعمت سے، میں کتنا کھا سکوں، اس کو یہ پرواہ ہے کہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے بھلے میرے لیے کچھ بچے یا نہ بچے. یہ مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کے محبوب بندے اولیاء اللہ اور طہارت قلب رکھنے والی ہستیوں کا یہ مرحلہ ہے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن کیا فرما رہا ہے، اپنے ایثار کرتے ہیں. یہ ایثار سکھایا رسول نے، کہاں تک پہنچایا آپ ملاحظہ فرمائیے. اگر آپ دیکھیں کہ کتنا احسان ہے رسول اہل بیت علیہ السلام کا کہ ہمیں انہوں نے مسلمان بنایا، یہ دین سکھایا جس نے ہمیں اس شرف انسانی تک پہنچایا کہ جہاں ہم دوسرے کے اوپر، دیکھیں کھانا کھا لینا یہ کوئی کمال انسانی نہیں ہے، اس سے نہیں پتا چلتا کہ ہم انسان ہیں. یہ تو جانور بھی کھاتا ہے، ہر جانور کھانا کھاتا ہے، کھانا اطعام سے نہیں پتا چلتا، اطعام سے پتا چلتا ہے، کھانا کھلانے سے پتا چلتا ہے. جو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ قوت الابدان الطعام، جسم کی قوت اس میں ہے کہ آپ کھانا کھائیں، اور قوت الارواح الاطعام، روحوں کی قوت اس چیز میں ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں. اچھا کھانا کھلانے میں بھی علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ کھانا تو جانور بھی کھلا ہی دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اب سارے نہ صحیح، کچھ ہیں جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں، مگر کچھ تو ہیں جو اپنے جانوروں اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، ان میں محبت کا بھی جذبہ ہوتا ہے، انسیت بھی ہوتی ہے، مانوس ہوتے ہیں. مگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کے سلسلے میں ایثار کرنا، پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک جنگ میں انسان لوگ پانی پلائے کرتے تھے، سقی الماء بڑا ثواب ہے اسلام میں. چنانچہ ایک صاحب پانی پلاتے ہوئے ایک زخمی فوجی کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ پہلے فنا صاحب کو پانی پلا دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اسے کہتے ہیں ایثار. وہ صاحب دوسرے فوجی کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے، اس نے کہا کہ ان کو پہلے پلا دیں، وہ زیادہ مستحق ہے مجھ سے، میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتا ہوں. وہ تیسرے کے پاس پہنچے، وہ تیسرے نے کہا کہ چوتھے کو پلا دیں. یہاں تک کہ روایت میں نقل ہے کہ وہ چلتے گئے اور نویں آدمی نے کہا کہ دسویں کو پلا دیں، اور دسویں نے کہا نہیں وہ پہلے والے کو آپ پہلے پلائیے. اور واپس جب پہلے والے کے پاس آئے تو وہ پہلے والا شہید ہو چکا تھا. مرنا تو سبھی کو ہے، مگر انسان جذبہ ایثار کا نور لے کے اپنی روح میں مرے، یہ ہے کمال انسانیت. کہاں تک پیغمبر نے اور اہل بیت نے ہمیں پہنچایا کہ ہم اتنی نورانیت لے کے، یہی تو ہماری کرنسی ہے نا، دیٹس دا کرنسی دے بائے ان سائڈ دا گریو. جب قبر میں لٹایا جائے گا تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کتنا نور آپ لے کے آئے ہیں اور کتنی ظلمت روح میں لے کے آئے ہیں. یہ تو ریلیونٹ ہے روح کے لیے کہ انسان کے پاس کتنا پیسہ تھا اور کیسی گاڑی تھی اور کیسا بنگلہ تھا اور کتنا کمایا، اس سے کیا تعلق میرے روح کا، روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے کتنا پیسہ کمایا اور کتنا آپ کی سیونگز ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں اور کتنا آپ کے چیکنگ اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور کیسی گاڑی آپ چلا رہے ہیں، اس کا کیا تعلق آپ کی روح سے؟ نہ اس سے آپ کی روح کو کوئی راحت مل سکتی ہے نہ کوئی آرام مل سکتا ہے. راحت اس چیز سے ملے گی کہ جو عالم غیب کی عالم نور کی تعلیمات رسول اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک بیان کی کہ جو ہم پا سکتے ہی نہیں تھے اگر وہ بیان نہ کرتے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو جانے کے داخل ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے ان الفاظ میں، بہشتی لوگ ان الفاظ میں جو قرآن نے نقل کیا ان الفاظ میں شکر ادا کریں گے خدا کا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں اس سلسلے میں ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا, ہم تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے, ہم تو ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا, لاکھ ڈگریاں میں لے لوں, 50 ڈگریاں میں لے لوں, آکسفورڈ اور کیمبرج سے ڈاکے اور سوربون اور ایم آئی ٹی سے لے کے, مگر دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے یہ نہیں سکھا سکتی کہ کیا چیز تمہارے روح کے لیے کام آنے والی ہے. لہذا کوئی راستہ تھا ہی نہیں, کوئی آپشن ہی نہیں تھا, کوئی راستہ ہی نہیں تھا ہمارا بہشت میں داخل ہونے کے لیے. وی ہیڈ نو کلو واٹس ایور ہاؤ ٹو اچیو دا پیراڈائز اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. کتنی ہی اکیڈیمک کوالیفیکیشن حاصل کر لیں, پھر بھی رسول اہل بیت کی عالم غیب کی تعلیمات کے سلسلے میں محتاج کے محتاج ہی رہیں گے, کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ان کی تعلیمات سے. اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی انسان یا کسی انسٹیٹیوشن یا کسی بھی انٹلیکچوئل کے پاس کوئی بھی معلومات نہیں ہے روح کے بارے میں. جب معلومات ہی نہیں تو آپ کی سعادت کی کیا کیا آپ کو سعادت کے سلسلے میں ہدایت دے سکتا ہے. تو کریم انسان وہ ہے کہ الکریم والکریم لا یاکل ویعطی, نہیں خود نہیں کھاتا مگر دوسروں کو عطا کرتا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, مسکین و یتیم و اسیر کو کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم, یہ جو ہم کھلا رہے ہیں یہ ہمارے صرف اور صرف ہم تمہیں وجہ اللہ, اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ. ایک ہمارے استاد حوضہ علمیہ میں وہ فرمایا کرتے تھے, اساتذہ کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں. فرماتے تھے کہ جب آپ کسی کو کے ساتھ کوئی نیک کام کریں تو بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ بھئی کہتے نہیں نہیں آپ نہیں, کچھ نہیں چاہیے, بس دعا کیجیے گا میرے لیے, بس التماس سے دعا. ہمارے استاد فرمایا تھے کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, آپ اپنے نیک کام کا صلہ التماس سے دعا کو قرار نہ دیں. یو آر گوئنگ, یو آر سیٹلنگ فار لیس. آپ نے ایک مومن کی اگر مدد کی ہے تو اس کا بہت عظیم ثواب ہے. اب آپ نے اس کا صلہ یہ بنا رہے ہیں کہ نہیں آپ کچھ نہیں چاہیے بس دعا کر لیجیے گا میرے لیے, یعنی کیا مطلب, یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ آپ کے لیے بس ایک دعا کر دے. یہ آپ نے کم قیمت لگا دی اپنے نیک کام کی, آپ کے نیک کام کا صلہ کہیں زیادہ تھا. یہ ایک دعا جو آپ نے کہہ کے اس کو ایک جزا کے طور پہ اور صلے کے طور پہ نیت میں فرض کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ثواب کو کھو دیا تھا. حقیقت وہ ثواب جو آپ کو مل سکتا تھا اس کو آپ نے پہلے ہی نیچے لے کے آ گئے. اللہ تو دیکھ رہا ہے, آپ کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہر کام رجسٹر ہو رہا ہے, خدا کا ایک پروسیس پہلے سے موجود ہے. آپ دوسروں کے کام آئیں گے, اللہ آپ کے کام آئے گا. من کان للہ کان اللہ اللہ, یہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا دستور تھا کہ اپنے لیے دعائی نہیں کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن جندب, اتنے معروف صحابی امام کاظم علیہ السلام کے, راوی کہتا ہے میں نے عبداللہ ابن جندب کو میدان عرفات میں دیکھا جبل الرحمہ کے اوپر کھڑے ہوئے اور مسلسل دعا مانگ رہے ہیں, طویل دعا. اور پوری دعا میں نے سنی, اس دعا کے اندر انہیں ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی. یہ معرفت کی بات ہے. ہماری دعا دیکھ لیجئے, ہم حج پہ جاتے ہیں, زیارت پہ جاتے ہیں یا نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں, ہماری دعاؤں کو ایک آدمی کمپیئر کرے, کسی بھی آدمی کی آپ دعا دیکھ لیں, اسے پتہ چل جاتا ہے اس کی معرفت اور بصیرت کا کیا درجہ ہے. تو یہ وہ ڈیل کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ. ان اللہ ينزل العبد حيث انزله العبد من نفسه, اللہ انسان کو اسی منزل پہ, اسی منزلت پہ رکھتا ہے جس منزلت پہ انسان اللہ کو رکھتا ہے. تو جیسی آپ کی اللہ کے ساتھ ڈیلنگ ہے, یہ خود آپ اپنی شخصیت کی غمازی کر رہے ہیں. تو آپ کی دعائیں آپ کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں, آپ کو پہچاننے کے لیے کافی ہیں کہ آپ کس درجہ ایمان اور کس رتبے کے اوپر فائز ہیں مانوی طور پہ. تو عبداللہ ابن جندب نے ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی. اور ابھی کہتا ہے جب میں نے ان سے پوچھا دعا ختم ہونے کے بعد کہ آپ نے تو اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں مانگی, یہ تو مغرب کا وقت قریب آ گیا, یہاں سے تو ابھی ہمیں عرفات سے کوچ کر کے مزدلفہ مشعر الحرام کی طرف جانا ہے. فرمایا کہ میں اپنے لیے دعا کیوں مانگوں, جب انسان
دوسرے مومنین کو اپنے یعنی اہل بیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے مومنین کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے. جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ملائکہ ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ملائکہ معصومین ان کی دعا پھر مستجاب ہوگی. ہمیں ہم اپنے لیے دعا مانگے, ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری دعا مستجاب ہو ان سارے گناہوں اور ظلمتوں کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کریم ابن کریم ہے, ان کے پاس کرم پایا جاتا ہے, اس لیے ان کو یہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. کرم اور سخاوت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. میں پہلی بیان کر چکا آغاز مجلس میں کہ پیسہ تو ایک ذریعہ ہے مدد کا, انسان سب سے کے ساتھ پیسے سے مدد کر سکتا بھی نہیں ہے, اخلاق تو برت سکتا ہے سب کے ساتھ. تو سخی اور کریم ہونے کے لیے پیسہ درکار نہیں ہے, نہیں تو صرف پیسے والے جنت میں جاتے, غریب تو جا سکتے ہی نہیں تھے. کریم بننے کے لیے اصل میں آپ کے اندر یہ اخلاق ہونا چاہیے, یہ نورانیت ہونی چاہیے. لہذا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات صدقہ دینے کے لیے نکلے باہر, اور روایت میں کہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو عجیب و غریب اس کی کیفیت روایت میں بیان کی گئی, چنانچہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے بھی بہتر انسان کو, یعنی اس کو صدقہ دینے کے بجائے گویا بعبارت دیگر کسی اور بہتر کو دے دیا جائے, تو کسی اور کو دیا جائے تو وہ جو اس سے زیادہ مستحق ہو, اس سے زیادہ قابل ہو, اہل ہو. تو آپ نے سوچا کہ یہ اگر اس کا اہل نہیں ہے تو میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کو عطا کروں. یہ ہے بصیرت کی بات. لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم دے رہے ہیں, کم دینے کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لا فرمایا گیا کہ لا تستحی من اعطاء القلیل, کم دینے سے حیا اور شرم مت کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کم دینے سے شرماتے ہیں, یہ تو تھوڑا سا کیا دیں. فإن الحرمان اقل منه نهج البلاغه, کہ نہ دینا کسی کو محروم چھوڑ دینا تو اس سے بھی کم ہے, کم دینے سے نہیں. اگر کم ہے آپ کے پاس ہے ہی کم تو بسم اللہ اسی میں وہی دے دیں یا اسی میں سے دے دیں. ہاں یہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے اپنی ضرورتوں سے زائد اور پھر بھی آپ کم دے رہے ہیں تو یہ تو خود آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ آپ کو زیادہ دے رہا ہے تو آپ کیوں کم دے رہے ہیں. جناب سلمان فارسی, ایک شخص کو, ایک غریب انسان ان کو ملا, اور جناب سلمان فارسی خود مسکین اور فقیر اور یعنی بالکل مفلس و نادار انسان تھے. سارے کے سارے انبیاء کے سپورٹرز سب کے سب مفلس و نادار تھے, اور جناب خدیجہ بھی مفلس و نادار تھیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی, نہیں, جناب خدیجہ بھی اپنی ذاتی زندگی میں فقیرانہ ہی زندگی تھی, سارا پیسہ تو لا کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا, اپنی ذاتی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا, ایسی فقیرانہ تھی. تو اگر کوئی کہا جائے, اگر کوئی کہے کہ جناب خدیجہ بھی فقیر تھی تو صحیح ہے, فقیرانہ زندگی تو گزار رہی تھی, پیسہ جو کمایا وہ راہ خدا کے لیے تھا, اپنے اوپر تھوڑی خرچ کیا, تو اپنی زندگی تو فقیرانہ ہی تھی. تو سارے کے سارے اہل بیت اور انبیاء کے سپورٹرز اور حامی جتنے تھے سب کی فقیرانہ زندگی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سلمان کی ملاقات ایک فقیر انسان سے ہوئی جو کہ بھوکا تھا, تو آپ کے پاس خود ہی پیسے کچھ نہیں تھا کہ اس کی مدد کرتے. چنانچہ مختلف دروازوں کو کھٹکھٹایا شہر مدینہ میں, کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا. آخر تھک ہار کے گزر رہے تھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کے پاس. اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, سوچا ذہن میں کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی بھی بغیر جواب کے واپس نہیں لوٹا, ہر شخص کی حاجت پوری ہوئی. دروازہ کھٹکھٹایا, جناب زہرا سے ماجرا پیش کیا, تو آپ نے فرمایا کہ انا لنا ثلاثا ما طعمنا, تین دن ہو گئے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. اور حسن و حسین جو ہے وہ قد اضطربا, یعنی عبارت دیگر بھوک کی شدت سے بے چین ہو کے سو چکے, یعنی وہ حسن حسین بھی بھوکے سو چکے, ان کے کوئی کھانا تو تین دن سے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, تین دن سے فاقے چل رہے ہیں. ولیکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر ببابی, سبحان اللہ, مجھے تو بڑی لذت محسوس ہوتی جب میں سرور محسوس جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس حدیث مبارک کو پڑھتا ہوں,
کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی خیر کسی نیک کام کی آفر کریں کسی کو, نہیں نہیں وہ فلاں صاحب کر لیں گے ہماری جگہ پہ. شدید مذمت کی گئی ہے اس رویے کی. اگر آپ کو کسی خیر کے لیے کہا جا رہا ہو اور کرنا آپ کے بس میں ہو تو کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں فلاں صاحب کر لیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ابھی آپ کو خیر کی قدر نہیں محسوس ہوئی. یہ اہل بیت کا شیوا نہیں تھا. حدیث میں کہا گیا کہ جو آدمی اس طرح سے کرتا ہے یکون واللہ کذالک ان فلانا اولا بفعل الخیر منی, فلاں صاحب خیر انجام دینے کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں, وہ اولا ہے. یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں یکون واللہ کذالک, خدا کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا اگر تم نے کسی اور کو انجام فعل خیر کے لیے اپنے سے اولا سمجھ لیا. خیر آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کسی اور کی طرف اس کو پلٹا رہے ہیں. کسی اور کو اگر آپ نے اولا سمجھ لیا تو ایسا ہی ہو جائے گا, خدا کی قسم خیر وہیں چلا جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں کیا رسول اللہ روایت نے, کبھی خیر کو اپنے سے پلٹایا نہیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس پہ عمل کریں ہمیشہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا کہتی ہیں, ولیکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر ببابی, مگر خیر جب میرے دروازے پہ آئے تو میں خیر کو پلٹاؤں گی نہیں. ہے کچھ نہیں, تین دن سے واقع ہو رہے ہیں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو سخی اور کریم ہونے کے لیے مال درکار نہیں ہے فقط, کہ انسان یہ سوچے کہ ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کہاں سے دیں. تو اب کیا کیا جناب زہرا نے, اپنا پیراہن اپنا کپڑا دیا سلمان کو کہ جاؤ شمعون یہودی جو کہ مدینہ شہر کا بڑا مشہور بزنس مین ہے, شمعون یہودی کے پاس یہ پیراہن یہ کپڑا لا کے لے جا کے رہن رکھ دینا اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لینا. چنانچہ سلمان نے ایسی کیا, جناب فاطمہ کا پیراہن ان کا کپڑا لے کے اور لے جا کے وہاں شمعون کے پاس رکھوایا اور کچھ جو ہے وہ پیسے اس سے قرض کے طور پہ لے لیے, بورو کر لیے. اب وہ پیسوں سے کچھ کھجوریں خریدیں اور وہ مسکین فقیر ساتھ ساتھ ہے جس کی مدد کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اب اس کو دینے سے پہلے سلمان کے ذہن میں آیا کہ جناب زہرا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حسن و حسین تو بے چینی کی عالم میں سو گئے, تین دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا, تین دن سے ان کے حسن و حسین کو کھلانے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو یہ سارا کا سارا مال تو انہی کا دیا ہوا ہے, انہی کی پیراہن کو تو رہن رکھوا کے یہ کھجوریں مجھے ملی ہیں, تو لاؤ ان تھوڑی سی کھجوریں میں دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو دے دوں کہ حسن و حسین کو بھی کھلا دیں. تو دوبارہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ اس میں سے آپ تھوڑی سی کھجوریں حسن حسین کے لیے لے لیں. تو فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ انہذا امزیناہ للہ, یہ وہ چیز جو ہم نے خدا کے لیے مخصوص کر دی, خدا کو دے دی, راہ خدا میں بخش دی. و جو چیز ہم راہ خدا میں دے لیتے ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیں گے. لگ رہا کہ کیوں اتنی قدر و منزلت ہے رسول اہل بیت کی؟ یہ کوئی انفیئر فیورٹزم نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انفیئر فیورٹزم کیا ہوا رسول اہل بیت کے ساتھ اور ہمیں وہ درجہ عطا نہیں کیا؟ نہیں, کوئی انفیئر فیورٹزم نہیں ہے. دے ہیو ارنڈ دیٹ گریٹنس ود دیئر ایکشنز, انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ عظمتیں حاصل کی ہیں. اس کے مستحق ہیں رسول اہل بیت کہ ان کے پاس ان کو یہی درجہ دیا جائے. یہ کوئی انفیئر فیورٹزم نہیں ہو رہا ہے. تو کریم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ لا یاکلو و یعطی. پیغمبر اکرم فرمایا کہ کریم وہ انسان ہے کہ خود نہیں کھاتا مگر دوسرے کو عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ والبخیل یاکلو ولا یعطی. بخیل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو خود تو کھا لیتا ہے مگر دوسروں کو عطا نہیں کرتا, دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے مجھے دیا ہے, میں نے تو نعمت سے فائدہ اٹھا لیا مگر نعمت کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گیا. اگر انسان کی نمازیں قبول ہوئی ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ میں تو کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا, کیونکہ نماز گزاروں کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ ان علامتوں میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ وہ یقیناً اپنے مال میں سے ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے, سائل کا بھی اور محروم کا بھی. اگر ہمارے مال میں حصہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہماری نمازیں ابھی نمازیں کہی جانے کے قابل نہیں ہیں, کہ خود تو کھانے کے لیے تیار ہیں مگر دوسروں کو نہیں دے رہے. اور بلکہ بعض تو لوگ ایسے ہوتے ہیں, علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ جن کو جو خود تو بخیل ہیں, اپنے مال میں تو بخل برتتے ہیں,
ساتھ ساتھ اگر کوئی خود تو دیتے نہیں ہے دوسرا کوئی دیتا ہے تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے.
یہ بھی ایک درجہ ہے جس طرح سے یہ کہا گیا نا کہ ایک انسان اپنے دین کا سودا کرتا ہے دنیا کی خاطر. مولا کائنات نے کہا کہ شر الناس من باع آخرتہ بدنیاہ, بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کا سودا کر دے, اپنی آخرت کو بیچ ڈالے اپنی دنیا کی خاطر. آخرت کا سودا کر دیا دنیا حاصل کرنے کے لیے. وہ شر منہ, اور اس سے بدتر وہ ہے کہ جو اپنی من باع آخرتہ بدنیا غیر ہی, جو اپنی آخرت کو بیچ ڈالے دوسرے کی دنیا کی خاطر. یعنی دنیا بھی نہیں آپ کو ملی, خود آپ نے دنیا سے استفادہ نہیں, دوسرا اپنی دنیا چمکا رہا ہے, آپ نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیا. تو اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود کھاتے ہیں اور دوسروں کو نہیں دیتے, اور نہ فقط یہ کہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ کوئی دوسرا بھی آدمی اگر دینا چاہ رہا ہو تب بھی ان کو کھلتا ہے. یہ بھی ایک قسم ہے بخلا کی. اور چوتھی قسم پیغمبر کی حدیث میں لئیم, واللئیم لا یاکل ولا یعطی.
لئیم تو سب سے پست آدمی ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا ہے.
ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں
کہ جو نہ خود کھا پاتے نہ خود نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں.
مقدس ہوتے نا کچھ لوگ, بڑے اپنے آپ کو معاشرے میں مقدس سمجھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا
کہ جو بظاہر معاشرے میں ایک برا آدمی سمجھا جاتا تھا. برائیاں تھیں بھی اس میں, مگر ہم اپنے جہل کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. یا تو انسان اولیاء اللہ میں سے ہو, عرفاء میں سے ہو, کہ جن کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ارواح کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھتے ہیں, تو یا تو انسان واقعاً ولی اللہ ہو, اللہ کا اتنا پہنچا ہوا بندہ ہو اور ایک عارف ہو, تو اس کی بات ہی مختلف ہے. مگر ہم جیسے جاہل لوگ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کے چار گناہوں کا نوٹس لینے کے بعد ہم یہ اس کو بالکل ہی کنڈم کر دیں,
اس کو بالکل ہی آئسولیٹ کر دیں,
اس کو بالکل ہی پست سمجھنا شروع کر دیں. یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے.
اس لیے کہ کچھ ایسی صفتیں ہو سکتا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہوں کہ جن صفتوں کی بنیاد پہ
وہ رسول اہل بیت کی نگاہ میں بہت معتبر اور مقدس ہو, باوجود اس کے گناہوں کے. گناہ تو ہمارے پاس بھی ہیں, اتنی کہ ہمارے پاس گناہ نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ جو گناہ ہمارے پاس ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں رسول اہل بیت کی نگاہ میں, یا وہ گناہ زیادہ بڑے ہیں جو اس آدمی کے ہمیں پتا چل گئے ہیں. یہ تو ہمیں نہیں پتا. جب ہمیں یہ پتا نہیں کہ کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور زیادہ بڑی ہیں, یا وہ نیکیاں جو اس کے یہاں پائی جاتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم, ہمیں تو اس کے چار گناہ ہی پتا چلے ہیں, تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وہ نیکیاں ہو سکتا ہے ہماری نیکیوں کی نگاہ میں زیادہ قدر و منزلت والی ہوں رسول عبید کی نگاہ میں. لہذا ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے آ کے امام صادق علیہ السلام پہ اعتراض بھی کر دیا کہ حضور آپ کے اتنے اچھے روابط, آپ فلاں آدمی کا احترام کرتے ہیں, اس کو اچھا سمجھتے ہیں, جبکہ وہ تو معاشرے میں اتنا برا آدمی ہے. اب وقت آنے کے اوپر امام صادق علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. تھوڑے کچھ دن گزرے اور امام کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑی. اب امام نے پیغام بھیجوایا ان لوگوں کو جو معاشرے میں مقدس سمجھے جاتے تھے, اپنے کو بڑا مقدس سمجھتے تھے, ان کے پاس پیغام بھیجا. کسی نے کوئی بہانہ کر دیا تو کسی نے کوئی بہانہ کر دیا تو کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی نے بھی مدد نہیں کی. تمام سو کالڈ مقدس لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی, کسی ایک چاہنے والے نے بھی امام صادق علیہ السلام کی وقت پڑنے پہ مدد نہیں کی. اور اس شخص کے پاس کے جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا, جب مولا کا پیغام پہنچا تو جو کچھ اس کے گھر میں اویلیبل تھا سارا اس نے اکٹھا کیا اور لا کے مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. مولا اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے. آپ نے, میں نے شروع کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صحابت وہ صفت ہے جو رسول و اہل بیت کو اتنی پسند ہے کہ اس صفت کی وجہ سے آپ کے سارے عیوب پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اور ہمیں اپنی ترجیحات کی فہرست کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا رسول اہل بیت کی ترجیحات کی فہرست کے ساتھ.
یہ نہیں کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہم اسی کو معیار سمجھ بیٹھے. تو لہذا شیخ رجب علی خیاط بڑے معروف صاحب معرفت گزرے ہیں, تہران میں رہا کرتے تھے, جن کا ابھی کوئی لگ بھگ میرے خیال سے 40-50 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ایک مومن تھے, کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی مجتہد یا کوئی عالم ہو اس طریقے کے, مگر یہ کہ ان کے ساتھ مخلص تھے, صالح تھے, نیک کردار تھے, صاحب تقویٰ تھے, تو رزق حلال کھاتے تھے. تو ان کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور امام کے معجزے کی وجہ سے وہ حافظ کل قرآن بن گئے. نہ فقط یہ کہ پورا قرآن ان کو حفظ ہو گیا, بلکہ قرآن کریم کو نور کی شکل میں, قرآن تو نور ہے ہی, ہم اس کو نور کی شکل میں نہیں دیکھتے ہیں, ہم اس کو فقط اور فقط الفاظ کی شکل میں دیکھتے ہیں جو کہ جانور بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے انسان اور ہونے کا کے لیے ایک امتیازی صفت نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی عبارت کو دیکھ لیا, اس سے ہماری انسانیت ثابت نہیں ہوتی. یہ تو جانور بھی اگر قرآن کی طرف نگاہ کرے گا تو اس کو عبارت ہی کی شکل میں دیکھے گا, مگر انسانیت کا شرف یہ ہے کہ انسان اتنی اپنے قلب کی نگاہوں میں اتنی بصیرت پیدا کرے کہ قرآن کو کی نورانیت کا مشاہدہ کر سکے. قرآن تو نور ہی ہے, تو وہ قرآن کو نور کی شکل میں دیکھتے تھے. جتنے خطاط ہوا کرتے تھے تو قرآن لکھتے ہیں, وہ لاتے تھے اپنا قرآن لکھ کے حاج رجب علی خیاط رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ آپ اس قرآن کی تصدیق کیجئے, کیوں وہ امام زمانہ کے معجزے سے حافظ قرآن بنے ہیں. لہٰذا جو قرآن ان کو یاد ہے وہ مکمل بالکل اوتھینٹک ہے. اگر کوئی کتاب وہاں رکھی ہے جس کے اندر ایک آیت قرآن کی درج ہے تو اس ایک آیت کو وہ دور سے نور کی شکل میں دیکھا کرتے تھے. میرا فرمایا آپ نے, چنانچہ ایک شخص آیا ان کے پاس. ایک شخص کے بارے میں یہ معاشرے میں مشہور تھا کہ یہ برا آدمی ہے, اور تھوڑی دیر گزری, وہ شخص وہاں موجود تھا, تھوڑی دیر گزری تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی تھی اور ماتم ہو رہا تھا, تو شیخ رجب علی خیاط بھی وہاں آئے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے انہی کے ساتھ عزاداری شروع کر دی, اسی انسان کے ساتھ کھڑے ہو کے. بعد میں کسی شخص نے کہا کہ حضور آپ فلاں شخص کے پاس کھڑے ہو کے آپ ماتم کر رہے تھے, عزاداری کر رہے تھے, تو آپ یعنی یہ ہمارے اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کی طرف توجہ لطف ہوتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں, اور ایک سبب اس قسم کے افراد کے ساتھ محبت کا, شفقت کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے. سخی تھا وہ انسان اور سخاوت کی وجہ سے یہ کام انہوں نے کیا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ماتم کیا. لہذا حدیث میں یہ ہے کہ شیخن عابدن شابن مرحقن سخیون مرحقن بالذنوب احب الی اللہ من شیخن عابدن بخیل. توجہ فرمائیے گا, ایک نوجوان کہ جو سخی ہو مگر پیغمبر فرماتے ہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, گناہوں میں غرق ہو, شابن سخیون مرحقن بالذنوب, گناہوں میں غرق ہو مگر سخاوت رکھتا ہو, احب الی اللہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے, من شیخ عابد بخیل اس بوڑھے آدمی سے کہ جو عبادت گزار ہے, اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے مگر بخیل ہے. یہ جو میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو رسول اہل بیت کی ترجیحات کے مطابق ڈالنا پڑے گا, جن چیزوں کو ان کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے انہیں ہمیں بھی دینی پڑے گی زیادہ اہمیت. یہ نماز روزہ اور حج کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمارے اندر وہ صفتیں نہ پائی جائیں جو صفتیں رسول اہل بیت کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم کے پاس مسجد نبوی میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے پیغمبر کھانے کو کچھ نہیں ہے. پیغمبر نے صاحب سے پوچھا، کسی بھی صحابی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو کھلانے کے لیے تیار ہوں. مولا کائنات اس شخص کو لے کے اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر کے آئے ہیں، اور آ کے اپنے گھر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ما عندنا الا قوت السبیہ، ہمارے پاس سوائے ایک بچے کے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں، یعنی صرف اتنا کھانا کہ جو ایک چھوٹا بچی کھا لے اتنا سا کھانا ہے بس، ایک بڑے کے کھانے کے مقدار میں نہیں ہے. ولیکن نؤثر به ضیفنا، مگر ہم ایثار کریں گے اس کھانے کو بھی، ہم سارا کا سارا اٹھا کے اپنے مہمان کو دے دیں گے، خود نہیں کھائیں گے. کریم ابن کریم ہے، یہ اہل بیت کی صفت ہے، اتنی پسند ہے اللہ تعالی کو. امام حسین علیہ السلام نے جب حر نے آ کے معافی مانگی تو امام حسین نے حر کے گناہ کا ذکر تک نہیں کیا، تذکرہ تک نہیں کیا اس کی خطا کا. کتنے کریم ابن کریم ہیں اہل بیت. یقیناً ہم تمام لوگوں میں سے کسی کا بھی گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا کسی کے بھی پاس جتنا بڑا گناہ حر نے کیا تھا. یقیناً فرزند فاطمہ کا راستہ روک کے ایسی جگہ تک ان کو پہنچا دینا کہ جہاں وہ تین دن کی بھوک و پیاس میں مبتلا ہوں، یقیناً ہم میں سے کسی کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے یقیناً. اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کریم ہے، کریم ابن کریم ہے. جب آ کے حر نے راستہ روکا ہے، اس لیے ہمارے اہل عرفان یہ کہتے ہیں، عرفا یہ کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے حبیب ابن مظاہر میں اور حر میں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. درجات سارے شہداء کربلا عظیم ہیں، سب عظیم ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ شہداء کربلا میں بھی درجات ہیں. سارے کے سارے ائمہ ایک نور کا حصہ ہیں، مگر ائمہ میں بھی درجات ہیں. خود پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان کے والد ان دونوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں. تو ائمہ میں بھی درجات ہیں، جو رتبہ مولا کائنات کا وہ کسی امام کا نہیں ہے. امیر المومنین سے افضل کوئی بھی باقی امام نہیں ہے. تو ائمہ میں بھی درجات ہیں، انبیاء میں بھی درجات ہیں، شہداء کربلا میں بھی درجات ہیں. ہمارے عرفا یہ کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کے درجے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں حر کے درجے کے ساتھ. حر نے تو آ کے بھیک مانگی،
جبکہ حبیب ابن مظاہر کو امام نے خط لکھ کے بلایا. کیا مقابلہ حبیب کا حر کے ساتھ، کیا تقابل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حر نے آ کے راستہ روکا ہے امام حسین کا، تو سارا کا سارا لشکر حر پیاسا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کو پانی پلایا جائے،
یہاں تک کہ جانور کے سامنے سے بھی پانی نہیں ہٹایا گیا جب تک جانور نے خود سے منہ نہیں اٹھا لیا. اب وہ فوجی کے جو حر کی فوج میں سب سے آخری صف میں بالکل آخر میں کھڑا ہوا تھا، وہ یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ جب ایک کر کے نوبت بہ نوبت سب کو پانی پلایا جا رہا ہے، جب تک جا کے میری نوبت آئے گی اس وقت تک تو میں مر ہی چکا ہوں گا،
اتنے پیچھے میں کھڑا ہوا تھا،
اور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نگاہیں چار ہو گئیں حسین ابن علی کے ساتھ. مولا حسین ابن علی نے میری طرف دیکھ لیا،
کتنے کریم ہیں.
مولا اپنے ہاتھوں سے پانی لے کے سیدھا اس کے پاس پہنچ گئے.
آپ نے کتنے کریم ابن کریم ہیں حسین ابن علی. کریم ابن کریم خدا ہے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ کہ آج کی شب ہمارے گناہوں کو بخش. کریم ابن کریم ہے، خود آپ نے اس شخص کو پانی لگا کے اپنے دست مبارک سے دیا،
اور یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، سب کو پانی پلایا جا چکا، تمام جانوروں کو پانی پلایا جا چکا. اب جو نماز کا وقت آتا ہے، تو اب حر مولا کے پاس آ کے مولا کے ساتھ جماعت میں نماز ادا کر رہا ہے. کوفے کا مزاج پہچانیے کہ طاغوت کے ہاں نوکری تو کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے حسین ابن علی کے پیچھے تیار ہیں، مگر نوکری طاغوت کی کر رہے ہیں.
یہ کوفیوں کا مزاج، ولایت حسین کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے، سیاسی فرائض انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ والے، مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے. مسلم نے عقیل کے پیچھے بھی پڑھی نماز، مگر ساتھ خیانت کی ولایت حسین کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب نماز حر نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ مولا حسین کے پیچھے ادا کی, اور اب نماز کے بعد جب مولا روانہ ہونا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کی گھوڑے کی مہار پہ ہاتھ ڈال دیا. مولا نے عجیب جملہ فرمایا, سکلت کا امک یا حر, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ سننا تھا کہ حر کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا نہ ہوتی تو میں ان کے لیے بھی یہی جملہ کہتا, مگر کیا کروں کہ آپ کی ماں تو فاطمہ ہے, میں یہی گستاخی نہیں کر سکتا, میں یہ جملہ ان کی شان میں نہیں کہہ سکتا. مولا نے حر کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا, محبت اہل بیت یاد دلا دی, اپنا حسب و نسب یاد دلا دیا, اپنی شرف و فضیلت کی یاد دلا دی. چنانچہ یہ شرف و فضیلت تھا کہ جو حر کو تڑپا رہا تھا, ساری رات شب عاشور سویا نہیں, اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. غلام نے دیکھا کہ میرا آقا اتنا پریشان ہے, تھوڑا سا پانی لیا اور حر کے سامنے لا کے تقدیم کیا. حر نے پانی پہ ہاتھ مارا اور اس کو بہا دیا, پانی نہیں پیا. غلام گھبرا گیا, جا کے بیٹے کو خبر دی. بیٹا آیا, بیٹا پوچھتا ہے بابا سے کہ بابا خیر تو ہے, آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیٹے کا ہاتھ تھاما, حر نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور مولا امام حسین کے خیموں کے پاس لے گئے. وہاں لے جا کے جو العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس کی صدائیں بچے بلند کر رہے تھے, کہا کہ یہ صدائیں سن رہے ہو, یہ العطش کی آوازیں سن رہے ہو, یہ حسین کے اہل بیت کے پیاس کا ذمہ دار میں ہوں, میں کیسے پانی پی لوں؟ ساری رات بے چین رہے, ساری رات یہ یاد تڑپاتی رہی کہ حسین فاطمہ کے فرزند ہیں, ساری رات یہ یاد کر پاتی رہی. چنانچہ جب صبح عاشور آئی تو اب بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو پشت باندھ دو اور میں اسی کیفیت میں اپنے مولا کے حضور میں جان قربان کر پیش کرنے کے لیے جاؤں گا. بیٹا بھی باپ کے ہاتھ ساتھ ہمراہ روانہ ہوا, ساتھ روانہ ہوا, یہاں تک کہ جب حر پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا لیا, مولا کے قدموں میں گرا اور یہ جملہ کہا کہ قد اتیتک مواسیم بنفسی, مولا میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. فہل قد کان من الذی کان وقت جئتک مواسیا بنفسی فہل ترى ذلک توبۃ لما کان منی, اگر میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کر دوں تو کیا یہ میری توبہ شمار ہو جائے گی؟ اور مولا کی محبت ملاحظہ فرمائیے, مولا نے وہ لفظ کہا, کہتے ہیں انزل, جو لفظ عرب اپنے مہمانوں سے کہا کرتے ہیں کہ حر میں ہمارے مہمان بن جاؤ, مولا نے حر کی خطا کا تذکرہ تک نہیں کیا. حر کہتے ہیں مولا یہ سر اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک آپ پہلے مجھے بخش نہیں دیتے. مولا نے کہا میں نے بھی بخشا, میرے خدا نے بھی بخشا, اب حر نے جنگ کی اجازت چاہی, اس نے جہاد مانگا. ارے مولا کیسے اجازت دے دے, حر تو مولا کا مہمان ہے نا, کیسے اجازت دے دے؟ مولا نے اجازت نہیں دی. حر کے بیٹے کو اجازت ملی, اب بیٹے نے جہاد کیا. جہاد کے بعد جب وہ گرتا ہے زخموں سے چور ہو کے تو اپنے بابا کو صدا دی. جب مولا حسین کو خبر ہوئی کہ حر اپنے جوان بیٹے کی لاش میں جا رہے ہیں, ایک مرتبہ حر کو رکوا دیا. ارے باپ کے لیے یہ بڑا سنگین ہے کہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کے سرحانے ہو. ارے حسین, حسین خود گئے حر کے بیٹے کے سرحانے, خود پہنچے. ارے جی چاہتا ہے عرض کروں مولا, جب جناب علی اکبر, جناب علی اکبر زخموں سے چور ہو کے گریں گے تو وہاں کس کس کو لے کے جائیے گا؟ ارے اس کے بعد جب حر نے اس نے جہاد مانگا اور جہاد کیا اور فوجوں نے بھی ہر سو سے حملہ کیا, یہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے یہاں سے ٹوٹ کے حسین کے ساتھ ملا ہے. زخموں کی تاب نہ لا کے جب زمین کربلا پہ گرے, ایک مرتبہ مولا نے اپنے آپ کو حر کے سرانے بھی پہنچایا, حر کے سر کو اٹھایا, اب دیکھا کہ حر کی پیشانی سے خون جاری ہے. مولانا مولا کا کرم ملاحظہ فرمائیے, کریم ابن کریم ہے, اپنی والدہ کا رومال, والدہ کا رومال حر کی پیشانی پہ باندھ دیا. ارے جی چاہتا ہے عرض کروں مولا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اصغر کی گردن پہ تیرے سے شوبہ لگے گا. اصغر کی گردن پہ کیا رومال باندھیے گا, کون سا رومال باندھیے گا؟ مگر مولا کے کرم ملاحظہ فرمائیے, اور فرماتے ہیں انتل ہر کما سمت کا امو کا، ارے تو ہر ہے جیسا کہ ناتے تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھا، انتل ہر پھر دنیا والا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، با الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین جو زندانوں میں ہیں بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں انہیں جلد سے جلد رہا فرما، تمام مومنین جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله الميامين يا حسين.